حضور قلب کی نفع بخش دوا. مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے والا ہو، اس سے خائف ہو، اس سے امیدیں رکھتا ہو اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو. ایمان کے بعد ان احوال کا ہونا بھی ضروری ہے. ان احوال کی قوت و ضعف کا مدار ایمان کی قوت و ضعف پر ہے. نماز میں ان احوال کا نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ نماز پڑھنے والے کی فکر پراگندہ ہے، دھیان بٹا ہوا ہے اور دل مناجات میں حاضر نہیں ہے. نماز سے غفلت ان وسوسوں کی بدولت پیدا ہوتی ہے جو دل پر یلغار کرتے ہیں اور اسے مشغول بنا لیتے ہیں. اس صورت میں حضور دل کی تدبیر یہ ہے کہ ان وسوسوں کو دور کیا جائے، اور یہ چیز اسی وقت دور ہوتی ہے جب اس کا سبب دور ہو. اس لیے سب سے پہلے ان وسوسوں کے اسباب دریافت کرنے کی ضرورت ہے. یہ وسوسے کبھی تو کسی امر خارجی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور کبھی کسی امر ذاتی کی وجہ سے. خارجی سبب وہ باتیں ہیں جو کانوں میں پڑتی ہیں اور آنکھوں کو نظر آتی ہیں. یہ باتیں بسا اوقات پراگندہ کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ فکر ان کے درپے ہوتا ہے، ان میں تصرف کرتا ہے، اور یہ سلسلہ ان سے دوسری چیزوں کی طرف دراز ہوتا ہے کہ پہلے دیکھنا فکر کا سبب بنے، پھر یہ فکر دوسرے فکر کا اور دوسرا تیسرے فکر کا. جس شخص کی نیت قوی ہو اور ہمت بلند ہو، اس کے حواس پر کوئی چیز نظر انداز نہیں ہوتی اور نہ وہ کسی چیز کے دیکھنے یا بات کے سننے سے غفلت میں مبتلا ہوتا ہے. مگر ضعیف الاعتقاد شخص کی فکر ضرور پراگندہ ہو جاتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ ان اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کرے جن سے یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں. مثلا اس طرح کہ اپنی آنکھیں بند کر لے، یا کسی اندھیرے مکان میں نماز پڑھے، یا اپنے سامنے کوئی ایسی چیز نہ رکھے جس سے حواس مشغول ہوتے ہیں. نماز دیوار سے قریب ہو کر پڑھے تاکہ نگاہوں کی مسافت طویل نہ ہو. راستوں میں منقش جا نمازوں پر اور رنگین فرشوں پر نماز پڑھنے سے اعتراض کرے. یہی وجہ ہے کہ عابد و زاہد حضرات اس قدر مختصر اور تاریک کمروں میں عبادت کیا کرتے تھے جن میں صرف سجدے کی گنجائش ہو تاکہ فکر مجتمع رہے. ان میں بھی جو لوگ اپنے آپ پر قابو یافتہ تھے، مسجدوں میں آتے اور نگاہیں نیچی کر لیتے اور نظروں کو سجدے کے مقام سے آگے نہیں بڑھاتے تھے، اور نماز کا کمال اس میں سمجھتے کہ یہ نہ معلوم ہو کہ نماز پڑھنے والے کے دائیں کون ہے اور بائیں کون ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کی جگہ سے قرآن پاک اور تلوار وغیرہ ہٹا دیا کرتے تھے، اور اگر سجدے کی جگہ کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا تو اسے مٹا دیا کرتے تھے. باطنی وسوسوں کے اسباب سخت ترین ہیں. جس شخص کے افکار دنیا کی وادیوں میں پھیلے ہوئے ہوں، اس کی فکر ایک فن میں منحصر نہیں رہتی بلکہ ہمیشہ ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہوتی ہے. نگاہیں نیچی کر لینا بھی اس لیے کافی نہیں ہوتا بلکہ جو بات دل میں پڑ جاتی ہے فکر اسی میں مشغول رہتی ہے. باطنی وسوسوں کو دور کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ نفس کو زبردستی اس پر آمادہ کرے کہ جو کچھ وہ نماز میں پڑھ رہا ہے اسے سمجھے اور اسی میں لگا رہے، کسی دوسری چیز میں مشغول نہ ہو. اگر وہ شخص نیت کے وقت اس کی تیاری کرے گا تو خدا تعالی کی طرف سے اس کی مدد ہوگی. نیت کے وقت تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ نفس میں آخرت کے ذکر کی تجدید کرے اور یہ بتلائے کہ وہ اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اسے قیامت کے روز پیش آنے والی مصیبتوں سے واقف کرائے. پھر نیت کرنے سے پہلے دل کو فکر کی تمام چیزوں سے خالی کرے اور کوئی شغل ایسا باقی نہ رہنے دے جس کی طرف دل ملتفت ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ، صحیح نام عثمان ابن طلحہ، سے مخاطب ہو کر فرمایا، انی نسیت ان اقول لک ان تخمر القدر الذی فی البیت فانه لا ينبغی ان یکون فی البیت شیء یشغل الناس عن صلاتهم. اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. میں تجھ سے یہ کہنا بھول گیا کہ گھر میں جو ہانڈی ہے اسے ڈھانپ دے، اس لیے کہ یہ مناسب نہیں کہ گھر میں کوئی ایسی چیز ہو جو لوگوں کو ان کی نماز سے مشغول کرے۔ پراگندہ خیالی کے ختم ہونے کی ایک تدبیر کی یہ ایک تدبیر ہے، اگر اس تدبیر سے بھی پریشان خیالی دور نہ ہو تو اب مسحل کے علاوہ کوئی دوا نافع نہ ہوگی، کیونکہ مسحل دوا مرض کے مادے کو جسم کی رگوں سے نکال دیتی ہے۔ پریشان خیالی کی مسحل دوا یہ ہے کہ جو امور نماز میں حضور قلب پیدا نہیں ہونے دیتے ان پر نظر ڈالے، یقیناً وہ امور اس کے لیے اہم ترین ہوں گے، اور یہ اہمیت بھی انہیں نفسانی شہوتوں کی بنا پر حاصل ہوئی ہوگی۔ اس لیے ضروری ہوا کہ انسان اپنے نفس کو سزا دے اور اسے ان امور سے اپنا رشتہ منقطع کر لینے کا مشورہ دے، اس لیے کہ جو چیز آدمی کو اس کی نماز سے روکے وہ اس کے دین کی ضد ہے اور اس کے دشمن ابلیس کی فوج کا سپاہی ہے۔ اس لیے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور نجات اسی وقت مل سکتی ہے جب وہ اسے دور کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کے بے شمار واقعات منقول ہیں کہ آپ نے نماز میں انتشار پیدا کرنے والی چیزوں کو خود سے دور کر دیا۔ ایک مرتبہ ابو جہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو پلو والی سیاہ چادر پیش کی، آپ نے اسے اوڑھ کر نماز پڑھی، نماز کے بعد اسے اتار دیا اور فرمایا، اذا ہبو ابہا الى ابی جہم فانہا ہتنی انفا انسلاتی واتونی بن نجانیت بن نجبانیت جہم، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ، اس لیے کہ اس نے مجھے ابھی میری نماز سے غافل کر دیا تھا، اور مجھے ابو جہم سے سیاہ چادر لا کر دو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے میں نیا تسمہ لگانے کا حکم دیا، جب تسمہ لگا دیا گیا اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کی نگاہ نیا تسمہ ہونے کی وجہ سے اس پر پڑی تو اسے اتارنے کا حکم دیا اور فرمایا، اس میں وہی پرانا تسمہ لگا دو۔ اور یہ ابن مبارک کی حدیث ہے، اور جس کو ابو نصر نے مرسلن روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے نئے جوتے پہنے، وہ آپ کو اچھے لگے، آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا، تواضعت لربی کی لا یمقتنی، میں نے اپنے رب کے سامنے تواضع اختیار کی تاکہ وہ مجھ پر ناراض نہ ہو۔ پھر آپ وہ جوتے باہر لے گئے اور جو پہلا سائل ملا اسے دے دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میرے لیے نرم چمڑے کے پرانے جوتے خرید لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور آپ نے پرانے جوتے پہن لیے۔ ابو عبداللہ فی شرف الفقراء، جس کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، مردوں کے لیے سونے کی حرمت سے قبل ایک مرتبہ آپ نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی اور ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے اسے نکال پھینکا اور فرمایا، شغلنی حیزہ نظرت الیہ و نظرت الیکم، یہ نسائی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اس نے مجھے مشغول کر دیا ہے، کبھی میں اسے دیکھتا ہوں اور کبھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک درختوں سے نکل کر اودے رنگ کا ایک پرندہ آسمان کی طرف اڑا، انہیں یہ پرندہ اچھا لگا اور اسی حالت میں کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہے، یہ بھی یاد نہ رہا کہ کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ بڑے نادم ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آج مجھ پر یہ فتنہ گزرا ہے، اس لیے میں اس باغ کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا صدقہ کرتا ہوں، اور یہ مالک کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن ابی بکر نے روایت کیا ہے۔ ایک اور بزرگ کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باغ میں نماز پڑھی، درختوں پر اس قدر پھل تھے کہ بوجھ سے جھکے پڑ رہے تھے، انہیں یہ منظر اچھا معلوم ہوا اور اس کی تصویر میں محو ہوئے کہ رکعتوں کی تعداد بھی یاد نہ رہی۔ یہ واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور عرض کیا کہ میں اپنا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ کے اختیار میں دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باغ 50,000 روپے میں فروخت کیا۔ اکابر سلف فکر کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنے اور نماز میں واقع ہو جانے والی کوتاہیوں کے کفارے کے لیے اس طرح کی تدبیریں کیا کرتے تھے، اور حقیقت میں اس مرض کی یہی ایک دوا بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری دوا مفید نہیں ہوگی۔ پہلے ہم نے اس کی یہ تدبیر بتلائی تھی کہ نفس کو لطف اور نرمی کے ساتھ پرسکون کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسے ذکر کو سمجھنے پر آمادہ کرنا چاہیے، لیکن یہ تدبیر کمزور شہوتوں کے لیے مفید ہے اور ان تفکرات میں نافع ہے جو صرف دل کے ارد گرد احاطہ کیے ہوئے ہوں، لیکن وہ شہوت جو قوت میں زیادہ ہو اسے تدبیر سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس شہوت کا حال تو یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنی طرف کھینچے گی اور تم اس کی طرف کھینچو گے، انجام کار شہوت غالب رہے گی اور اس کشمکش میں نماز پوری ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ خواہش کرے کہ میرا فکر منتشر نہ ہو اور میں دل جمعی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہوں، لیکن درخت پر بیٹھی ہوئی چڑیاں شور مچاتی ہوں اور وہ ایک ڈنڈا ہاتھ میں لے کر انہیں بھگاتا ہے اور پھر وہ اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہو اور چڑیاں پھر آ کر بیٹھ جاتی ہوں اور وہ شخص پھر انہیں اڑانے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہو، اس شخص سے کہا جائے گا کہ جو تدبیر تم کر رہے ہو وہ مفید ثابت نہیں ہوگی، اس کی صرف ایک ہی تدبیر ہے اور وہ یہ ہے کہ اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو۔ یہی حال شہوات کے درخت کا ہے، جب یہ درخت بلند و بالا ہو جاتا ہے اور اس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں تو افکار کے پرندے اس طرح آ کر بیٹھتے ہیں جس طرح چڑیاں اصل درخت پر اور مکھیاں گندگی پر بیٹھتی ہیں، اور انہیں ہٹانا طول عمل کا محتاج ہے، چنانچہ آپ جب بھی مکھی اڑائیں گے وہ پھر آ کر بیٹھ جائے گی۔ یہی حال انسانی افکار و خیالات اور وسوسوں کا ہے۔ یہ شہوتیں جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں لا تعداد اور بے شمار ہیں، اور یہ کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی انسان ان سے خالی ہو، لیکن ان سب کی جڑ ایک ہے اور وہ ہے دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر گناہ کی بنیاد اور ہر فساد کا سرچشمہ ہے۔ جس شخص کا باطن دنیا کی محبت میں گرفتار ہو اور وہ دنیا کی کسی چیز کی تمہ اس خیال سے نہ کرے کہ اسے توشہ آخرت بنائے گا یا آخرت میں اس سے مدد لے گا، تو اسے یہ یقین نہ رکھنا چاہیے کہ اس کو نمازوں میں مناجات کی لذت حاصل ہو سکے گی، اس لیے کہ جو دنیا سے خوش ہوتا ہو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مناجات سے کیسے خوش ہوگا۔ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت میں تضاد ہے، لیکن اس کے باوجود اسے مجاہدہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس طرح ممکن ہو اپنے دل کو نماز کی طرف مائل کرے اور مشغول کرنے والے اسباب کم سے کم کرنے کی کوشش کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تدبیر ایک تلخ دوا ہے، اس لیے لوگ اسے بدمزہ سمجھتے ہیں۔ یہ مرض پرانا اور لا علاج ہے، یہاں تک کہ بعض اکابر نے کوشش کی کہ 2 رکعت نماز ایسی پڑھیں جن میں دنیا کا کوئی تصور دل میں نہ آئے، تو یہ ان سے ممکن نہ ہو سکا۔ جب ان لوگوں سے ایسی 2 رکعت میسر نہ آ سکیں تو ہم جیسے لوگ اس کی خواہش کیسے کر سکتے ہیں؟ کاش ہمیں کوئی نماز ایسی میسر آ جائے جس کا آدھا حصہ یا تہائی حصہ وسوسوں سے خالی ہو، کم سے کم ان لوگوں میں تو ہمارا شمار ہو جائے جنہوں نے نیک اعمال میں برے اعمال خلط ملط کر دیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی فکر اور آخرت کی فکر کی مثال ایسی ہے جیسے تیل کا ایک بھرا ہوا پیالہ ہو، اس پیالے میں جتنا پانی ڈالو گے اسی قدر تیل پیالے سے باہر آ جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں جمع ہو جائیں۔ ان امور کی تفصیل جن کا نماز کے ہر رکن اور شرط میں دل میں موجود رہنا ضروری ہے، اگر تم آخرت کے چاہنے والوں میں سے ہو تو سب سے پہلے تم پر یہ بات لازم ہوتی ہے کہ نماز کے ارکان اور شروط کے متعلق جو تفصیلات ہم درج کرتے ہیں ان سے غافل مت ہو۔ نماز کی شرائط حسب ذیل ہیں: پہلا اذان، دوسرا طہارت، تیسرا ستر عورت، چوتھا قبلے کی طرف متوجہ ہونا، پانچواں سیدھا کھڑا ہونا، چھٹا نیت۔ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو اپنے دل میں قیامت کی ہولناک آواز کا تصور کرو اور اذان سنتے ہی اپنے ظاہر و باطن سے اس کی اجابت کی تیاری کرو۔ جو لوگ اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے جلدی کرتے ہیں، انہیں قیامت کے روز نرمی اور لطف و مہربانی کے ساتھ آواز دی جائے گی۔ یہ بھی جائزہ لو کہ نماز کا تمہارے دل پر کیا اثر پڑا ہے۔ اگر اپنے دل کو مسرور اور فرحان پاؤ اور یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں جلد سے جلد مسجد میں پہنچ کر نماز ادا کرنے کی خواہش ہے، تو یہ بات جان لو کہ قیامت کے روز تمہیں بشارت اور فلاح پانے کی آواز آئے گی۔ نماز خوشی کا پیغام ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ارحنا یا بلال، دارقطنی کی حدیث ہے جس کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور ابو داؤد میں ہے جس کو مختلف صحابہ نے روایت کیا ہے، اے بلال اذان کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ یہ اس لیے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی۔ طہارت کے سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ جب تم نماز کی جگہ پاک کر لو جو تمہارا ظرف بعید ہے، اور کپڑوں کو پاک کر لو جو تمہارا قریبی غلاف ہے، اور جلد کو پاک کر لو جو تمہارا بہت ہی قریبی پوست ہے، تو اپنے مغز اور ذات یعنی دل کی طہارت پر بھی توجہ دو۔ دل کی طہارت کے لیے توبہ کرو، گناہوں پر ندامت ظاہر کرو، اور آئندہ کے لیے یہ عزم مصمم کرو کہ کبھی دل کو گناہوں سے گندا نہیں کروں گا، کیونکہ دل معبود برحق کے دیکھنے کی جگہ ہے۔ سترِ عورت کا مطلب یہ ہے کہ بدن کے وہ اعضاء لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھے جائیں جن کے دیکھنے میں بے شرمی ہے، اور ان اعضاء کو اس لیے چھپایا جاتا ہے کہ ظاہر بدن پر لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے۔ جب ظاہر بدن کا حال یہ ہے تو باطن کی وہ خرابیاں کیوں نہیں چھپائی جاتی جن سے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا واقف نہیں ہوتا؟ جب بدن کے ظاہری اعضاء چھپانے لگے تو باطن کی برائیاں بھی اپنے دل میں حاضر کرو، اور نفس سے ان کو چھپانے کی درخواست کرو۔ اس کا یقین رکھو کہ خدا تعالی کی نظروں سے اندر یا باہر کا کوئی عیب مخفی نہیں رہ سکتا، البتہ ندامت خود اور شرم ان عیوب کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ جب تم دل میں اپنے عیوب حاضر کرو گے تو کوئی عیب مخفی نہیں رہ سکتا، البتہ ندامت خود اور شرم ان عیوب کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ جب تم دل میں اپنے عیوب کو حاضر کرو گے تو جہاں جہاں تمہارے دل میں حیا اور خوف کے لشکر چھپے بیٹھے ہوں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے اور نفس پر غالب آ جائیں گے، دل میں ندامت پیدا ہوگی، اور تم خدا تعالی کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہوگے جیسے کوئی گناہگار، بد کردار اور مفرور غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ قبلہ رو ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اپنے چہرے کو ہر طرف سے موڑ کر خدا تعالی کے گھر کی طرف کر لو۔ جب چہرے کا رخ بدل دیا جاتا ہے تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ دل کا تمام دنیاوی علائق سے یکسو ہو کر خدا تعالی کی طرف متوجہ ہونا مطلوب نہیں ہے؟ یہ خیال ہرگز نہ کرو، بلکہ یوں سمجھو کہ اس کے علاوہ اور کوئی امر مقصود ہی نہیں ہے۔ یہ تمام ظاہری اعمال و افعال باطن کی تحریک کے لیے ہیں، تاہم اعضاء کو منضبط رکھنے اور انہیں ایک طرف ہو کر اپنے کام میں لگے رہنے کا حکم اس لیے ہے کہ یہ اعضاء دل کے خلاف بغاوت پر آمادہ نہ ہوں۔ اس لیے اگر یہ بغاوت کریں گے اور اپنی متعینہ حرکت چھوڑ کر ادھر ادھر متوجہ ہوں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ اسی طرح دل بھی خدا کی طرف سے ہٹ کر ادھر ادھر متوجہ ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح تمہارا چہرہ ایک طرف متوجہ ہے، اسی طرح تمہارا دل بھی ایک طرف متوجہ ہو، اور جس طرح تمہارا چہرہ اس وقت تک خانہ کعبہ کی طرف متوجہ قرار نہیں دیا جاتا جب تک کہ وہ ہر طرف سے منحرف نہ ہو، اسی طرح دل بھی خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جب تک کہ اسے ماں سوا سے خالی نہ کر لیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا قام العبد الى الصلاه فكان هو وجهه وقلبه الى الله عز وجل انصرف كيوم ولدته امه، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کی خواہش، اس کا چہرہ اور اس کا دل سب اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو وہ نماز سے ایسے فارغ ہوگا جیسے اس دن جس دن اس کی ماں نے جنا تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی، لیکن مسلم میں عمر ابن ابصہ کی روایت میں یہی مضمون روایت کیا گیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سیدھا کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے جسم اور دل کے ساتھ اللہ کے حضور میں کھڑا ہوا ہے، اس صورت میں سر جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ جسم کا یہ حصہ ہی سب سے زیادہ بلند ہے، اس لیے اس عضو میں زیادہ انکسار اور فروتنی پائی جانی چاہیے۔ سر کے انکسار سے دل کی فروتنی اور ذلت کو تشبیہ دو، اور اس وقت کھڑے ہونے سے اس روز کا کھڑا ہونا یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اور سوال کیا جائے گا۔ اس وقت بھی یہ تصور کرو کہ تم خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہو اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے تم اس کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جیسے دنیا کے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اگرچہ تم اس کی جلالت شان کے ادراک سے عاجز ہو، مگر ظاہری حال ایسا ہونا چاہیے گویا تم اس کی جلالت شان کو پوری طرح ادراک کر رہے ہو۔ بلکہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ فرض کر لیا کرو کہ تمہیں تمہارے گھر کا کوئی نیک آدمی غور سے دیکھ رہا ہے، یا کوئی ایسا آدمی تمہاری طرف متوجہ ہے جسے تم اپنی سعادت اور نیک بختی کا مشاہدہ کرانا چاہتے ہو۔ کیونکہ اگر کوئی ایسا شخص تمہیں دیکھتا ہے تو اس وقت تمہارے پاؤں پرسکون ہوتے ہیں اور اعضاء پر مسکنت اور تواضع غالب رہتی ہے، اس خوف سے کہ کہیں وہ شخص جو عاجزی پسند کرتا ہے یہ نہیں کہہ بیٹھے کہ تمہاری نماز میں تواضع کم ہے۔ چنانچہ جب تم یہ محسوس کرو کہ کوئی عاجز اور متواضع بندہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارے نفس کا حال یہ ہے کہ تم اس پر ناراض ہو، اور کہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا دعویٰ کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اس کے سامنے اس قدر جرأت کرتا ہے حالانکہ اس کے ایک معمولی بندے کی توقیر کرتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے، خدا سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کس طرح ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تستحيي منه كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك وروي من أهلك۔ اور یہ بے حقی کی حدیث ہے جس کو سعید ابن زید نے روایت کیا ہے۔ اس سے اس طرح حیا کرو جس طرح اپنی قوم کے نیک آدمی سے کرتے ہو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس طرح گھر کے نیک آدمی سے حیا کرتے ہو۔ نیت کے الفاظ جب زبان سے ادا کر دیا دل میں کہو جب نیت کے الفاظ جب زبان سے ادا کرو یا دل میں کہو تو یہ عزم کر لو کہ اللہ نے ہمیں نماز کا جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کریں گے، اور ان امور سے محض اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے باز رہیں گے جو نماز کو باطل کرنے والے ہیں۔ اور ہمارا یہ عزم اس لیے ہے کہ ہم اس کے اجر و ثواب کی امید ہے، عذاب کا خوف ہے، اور اس کی قربت مطلوب ہے۔ اور یہ بھی اس کا ہم پر زبردست احسان ہے کہ ہماری بے ادبی اور گناہوں کی کثرت کے باوجود اس نے ہمیں اپنی مناجات کی اجازت عطا کی۔ اپنے دل میں اللہ کی مناجات کی قدر محسوس کرو اور یہ دیکھو کہ کس سے مناجات کی جا رہی ہے اور کس طرح کی جا رہی ہے۔ اس صورت میں چاہیے تو یہ کہ تمہاری پیشانی ندامت کے پسینے میں شرابور ہو اور ہیبت سے جسم لرزنے لگے، خوف کی وجہ سے چہرے کا رنگ زرد پڑ جائے۔ جب تم زبان سے اللہ اکبر کہو تو دل اس کلمے کی تکذیب نہ کرے، یعنی اگر تم نے اپنے دل میں کسی کو اللہ تعالیٰ سے بڑا درجہ دے رکھا ہے تو اللہ گواہی دے گا کہ تم جھوٹے ہو، اگرچہ تمہارا قول سچا ہے۔ جیسے سورہ المنافقون میں منافقین کو اس وقت جھوٹا قرار دیا گیا جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی زبان سے تصدیق کی۔ اگر تمہارے دل پر خدا تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کے مقابلے میں خواہش نفسانی کا غلبہ زیادہ ہوگا اور تم خدا کے مقابلے میں خواہش نفس کی اطاعت زیادہ کرو گے تو یہی کہا جائے گا کہ تم نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود قرار دے دیا ہے۔ کیا بعید ہے کہ جو کلمہ اللہ اکبر تم زبان سے کہہ رہے ہو وہ صرف زبانی کلمہ ہو، دل میں اس کلمے کی موافقت نہ پائی جا رہی ہو؟ اور اگر ایسا ہے تو یقیناً یہ خطرناک بات ہے، بشرطیے کہ توبہ و استغفار نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور عفو و درگزر سے متعلق حسن و ظن نہ ہو۔ جب تم نماز شروع کرتے ہو تو یہ دعا پڑھتے ہو، وجہت وجہی للہ الذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین پیدا کی۔ اس دعا میں چہرے سے مراد ظاہری چہرہ نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہری چہرہ تو تم نے خانہ کعبہ کی طرف کر رکھا ہے، اور اللہ اس سے پاک ہے کہ کوئی سمت اسے گھیر سکے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بدن کی توجہ اس کی طرف نہیں ہو سکتی، ہاں دل کا چہرہ اس خالق ارض و سما کی طرف ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب نماز پڑھو تو یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ تمہارے دل کا چہرہ گھر بازار اور نفس کی شہوات کی طرف متوجہ ہے یا خالق ارض و سما کی طرف۔ اگر ایسا نہیں ہے تو تمہاری یہ دعا جھوٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز میں ابتدا ہی سے جھوٹ پر عمل پیرا ہو۔ اللہ کی طرف روئے دل اس وقت ہوتا ہے جب اس کے غیر کی طرف نہ ہو، اس لیے تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اگر یہ بات تمام نماز میں حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم اس وقت ضرور حاصل ہونی چاہیے جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح جب زبان سے حنیفاً مسلماً کہو تو اپنے دل میں یہ ضروری سوچو کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور ایزا سے دوسرے مسلمان بچے رہیں۔ اگر تم ایسے نہیں ہو اور مسلمانوں کو تم سے تکلیف پہنچتی ہے تو تم اپنے قول میں سچے نہیں ہو۔ اب مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ماضی کے احوال پر ندامت کا اظہار کرو اور آئندہ کے لیے یہ عزم کرو کہ کسی مسلمان کو ایزا نہیں پہنچاؤ گے۔ جب یہ الفاظ کہو وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، تو یہ دیکھو کہ تمہارا دل شرک خفی سے خالی ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ حسب ذیل آیت فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 3 آیت نمبر 110۔ پھر جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور لوگوں کی تعریف کا خواہش مند ہو، یہ بھی شرک ہے۔ اس شرک سے بھی احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تم یہ کہہ چکے ہو کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، اس کے باوجود اس شرک میں مبتلا ہو اور برات نہیں کرتے، تمہارے دل میں اس پر ندامت ہونی چاہیے۔ اور جب یہ الفاظ کہو محیای و مماتی للہ، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، تو دل میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ الفاظ اس غلام کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں جو اپنے حق میں مفقود اور آقا کے حق میں موجود ہے۔ اور جب یہ الفاظ اس شخص سے صادر ہوں جس کی رضا اور غضب، اٹھنا بیٹھنا، زندگی کی خواہش اور موت کا خوف سب کچھ دنیا کے کاموں کے لیے ہو، تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا یہ کہنا اس کے حال کے مطابق نہیں ہے۔ اور جب یہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، تو یہ بھی جانو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کسی طرح تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھیر دے۔ اسے اللہ کے ساتھ تمہاری مناجات پر اور اللہ کے لیے سجدہ کرنے پر تم سے حسد ہے، کیونکہ وہ صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا تھا۔ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو شیطان کو محبوب ہے، اور ہر وہ چیز اختیار کر لو جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ صرف زبان سے پناہ مانگنا کافی نہیں ہے، بلکہ کچھ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ محض زبان سے پناہ مانگنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی درندے یا دشمن کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ میں تجھ سے اس مضبوط قلعے کی پناہ چاہتا ہوں، اور اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرے۔ بھلا زبان سے پناہ مانگنا اسے کیا فائدہ دے گا، بلکہ پناہ اس وقت ملے گی جب وہ کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو شیطانی خواہشات کی اتباع کرتا ہے اور خدا تعالی کی مرضیات سے انحراف کرتا ہے۔ اس شخص کے لیے زبان سے تعوذ کے چند کلمات ادا کر لینا ہرگز مفید نہیں ہوگا۔ اسے چاہیے کہ وہ زبانی قول کے ساتھ اللہ تعالی کے مضبوط قلعے میں پناہ لینے کا عزم مصمم بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا قلعہ لا الہ الا اللہ ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے قال اللہ عز و جل لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، حاکم فی التاریخ ابو نعیم کی حدیث ہے جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو شخص میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ و مامون ہو گیا. لیکن اس قلعے میں وہی شخص پناہ لے سکتا ہے جس کا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. جس شخص نے خواہش نفس کو اپنا معبود ٹھہرایا وہ شیطانی صحرا میں بھٹک رہا ہے، خدا کے قلعے میں محفوظ نہیں ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان نماز میں ایک اور فریب بھی دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نمازی کو آخرت کی یاد دلا دیتا ہے اور اسے خیر کے کاموں کے لیے تدبیریں کرنے کا مشورہ دیتا ہے تاکہ وہ ان آیات کے معنی نہ سمجھ سکے جو تلاوت کر رہا ہے. یہ اصول ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جو چیز تمہیں قرآن پاک کی آیات کے معنی سمجھنے سے روک دے وہ وسوسہ ہے. قرأت میں زبان کا ہلانا مقصود نہیں ہے بلکہ معانی مقصود ہیں. قرأت کے باب میں لوگ تین طرح کے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جن کی زبانیں چلتی ہیں اور دل غافل رہتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جن کی زبانیں حرکت کرتی ہیں اور دل زبانوں کی اتباع کرتے ہیں. زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو ان کے قلوب اس طرح سنتے اور سمجھتے ہیں جس طرح وہ دوسروں کی زبانوں سے سنتے ہیں. یہ درجہ اصحاب یمین کا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ ان کے قلوب پہلے معانی کی طرف دوڑتے ہیں، پھر دل کی زبان تابع ہو کر ان معانی کی ترجمانی کرتی ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ زبان دل کی ترجمان ہو اور دل کی معلم بنے. مقربین کی زبان ان کے دل کی تابع اور ترجمان ہوتی ہے، دل ان کی زبان کے تابع نہیں ہوتا. معانی کے ترجمے کی تفصیل یہ ہے کہ جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے کہو، تو یہ نیت کرو کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کی ابتدا میں اللہ کے نام سے تبرک حاصل کرتا ہوں، اور اس پورے جملے کے یہ معنی سمجھو کہ یہ سب امور اللہ کی طرف سے ہیں. اسم سے یہاں مراد مسمی ہے، اور جب سب امور اللہ کی طرف سے ہوئے تو الحمدللہ رب العالمین کہنا ضروری ہوا. اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے. تمام نعمتیں اسی کی عطا کی ہوئی ہیں. جو شخص کسی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے یا اپنے شکر سے کسی دوسرے کی نیت کرتا ہے تو اسے بسم اللہ اور الحمدللہ کہنے میں اسی قدر نقصان ہوگا جس قدر وہ غیر اللہ کی طرف نعمتوں کو منسوب کرے گا. جب تم الرحمن الرحیم کہو تو اپنے دل میں اس کی تمام مہربانیوں کو حاضر کر لو تاکہ تم پر اس کی رحمت کا حال عیاں ہو جائے اور اس سے تمہارے دل میں توقع اور امید کے جذبات پیدا ہوں. مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے، پڑھو تو اپنے دل میں تعظیم اور خوف کو جگہ دو. عظمت اس تصور سے کہ ملک اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، اور خوف اس خیال سے کہ روز جزا کا اور حساب کے دن کا مالک ہے. وہ دن انتہائی ہیبت ناک ہوگا، اس دن کے تصور سے ہی ڈرنا چاہیے. پھر ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہو، اور دل میں اخلاص کی تجدید کرو، عجز اور احتیاج کی تجدید، طاقت اور قوت سے برات اس قول سے کرو و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں. اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ یہ اطاعت ہمیں اس کی امانت اور توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہوئی. اس کا بڑا احسان ہے کہ اپنی اطاعت کی توفیق بخشی اور عبادت کی خدمت لی اور اپنی مناجات کا اہل بنایا. اگر بالفرض ہمیں اس اطاعت سے محروم رکھتا تو ہم بھی شیطان لعین کی طرح راندہ درگاہ ہو جاتے. یہاں پہنچ کر اپنا سوال متعین کرو، اس سے وہی چیز مانگو جو تمہاری ضرورت کی چیزوں میں سب سے زیادہ مقدم ہے. یعنی یہ درخواست کرو واہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راہ دکھا، یعنی وہ راستہ دکھا جو ہمیں تجھ تک پہنچا دے اور تیری مرضیات تک لے جائے. اس صراط کی وضاحت اور تاکید کے لیے کہو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمت فرمائی، اس نعمت سے مراد ہدایت ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت کی نعمت سے نوازا وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء صالحین ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کی راہ جو مغضوب ہیں یا گمراہ ہیں، ان لوگوں سے مراد کافر، یہود، نصارہ اور سابعین ہیں۔ پس دعا کو قبول کرنے کی درخواست کرو اور کہو آمین، یعنی ایسا ہی کر۔ اگر تم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت اس طرح کی تو عجب نہیں کہ ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جن کے بارے میں ایک حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، قسمت بصلاتی بینی و بین عبدی نصفینی نصفہا لی و نصفہا لعبدی ولعبدی ما سعل یقول العبد الحمد للہ رب العالمین فیقول اللہ عز وجل حمدنی عبدی واتنی علی وهو معنی قوله سمی اللہ لمن حمدہ، آخر تک۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے، اور بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے گا۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے نے میری حمد و ثنا کی، اور یہ سمی اللہ لمن حمدہ کے معنی ہیں، آخر تک۔ اگر نماز میں اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہوتی کہ خدا تعالی نے اپنی عظمت اور جلالت کے باوجود تمہیں یاد کیا تو یہی کافی تھا، لیکن نماز پر اجر و ثواب کا وعدہ کر کے اس نے اپنے بندوں پر ایک عظیم احسان فرمایا۔ یہاں تک سورہ فاتحہ کے معنی کی تفصیل عرض کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی تلاوت کی جاتی ہے، چنانچہ جب کوئی سورت پڑھو تو اس کی معنی بھی سمجھنے کی کوشش کرو، اس کے اوامر و نواہی سے، وعدہ و وعید سے اور پند و نصائح سے غفلت مت کرو، انبیاء علیہ السلام کے واقعات پر غور کرو اور اس کے احسانات کا ذکر کرو، اس میں ان میں سے ہر بات کا ایک حق ہے، مثلا وعدے کا حق رجا ہے، وعید کا حق خوف ہے، امر و نہی کا حق یہ ہے کہ اس کی تعمیل پر عزم مصمم کیا جائے، نصیحت کا حق اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے، احسان کا حق یہ ہے کہ اس پر شکر ادا کیا جائے، انبیاء کے واقعات کا حق یہ ہے کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے۔ مقربین ہی ان حقوق کی صحیح معرفت رکھتے ہیں اور وہی لوگ یہ حقوق ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ زرارہ ابن ابی اوفا نماز کے دوران اس آیت پر پہنچے، فائزن قرا فی الناقور، پارہ نمبر 29، رکو نمبر 5، آیت نمبر 8۔ پھر جس وقت سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اور مر گئے۔ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ جب یہ آیت سنتے، اذ السماء انشقت، پارہ نمبر 30، رکو نمبر 9، آیت نمبر 1، جب آسمان پھٹ جائے گا، تو اس قدر بے قرار و مسترب ہوتے کہ پورا جسم لرزنے لگتا۔ عبداللہ ابن واقد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں جس طرح کوئی غمگین آدمی نماز پڑھتا ہے۔ بندہ عاجز و مسکین کا حق بھی یہی ہے کہ اپنے آقا کی وعید پر اس کا دل سوختہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ گناہگار اور ذلیل و خوار بندہ ہے، اپنے قہار و جبار مالک کے سامنے سر بسجود ہے۔ قرت کے معنی فہم کے درجات کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، اور فہم کی بنیاد او فور علم اور صفائے قلب پر ہوتی ہے۔ یہ درجات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ نماز دلوں کی کنجی ہے، جب آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو کلمات خداوندی کے اسرار و معانی خود بخود منکشف ہونے لگتے ہیں۔ یہ قرت کی معانی کا حق ہے، یہی تسبیحات اور اذکار و ادعیہ کا حق بھی ہے۔ تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس میں حسن صورت ملحوظ رکھو، ہیبت کے ساتھ تلاوت کرو اور حروف صحیح طور پر ادا کرو۔ جلدی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آہستہ پڑھنے سے غور و فکر کرنے میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔ رحمت، عذاب، وعدہ و وعید اور تحمید و تمجید کی آیات کو ان کے مناسب لہجوں میں پڑھو۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جب اس طرح کی آیت تلاوت کرتے، اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ. پارہ نمبر 18 رکو نمبر 5 آیت نمبر 91. اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے تو اس شخص کی طرح اپنی آواز پست کر لیتے تھے جو خدا کا ذکر ان اوصاف سے کرنے میں شرم محسوس کرے جو خدا تعالیٰ کے لائق نہیں ہیں. ایک روایت میں ہے یقال لکاری القرآن اقرا وارک ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, اور یہ ابو داؤد ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے. قرآن کے قاری سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ پڑھ اور ترقی کر, اچھی طرح پڑھا جس طرح تو دنیا میں اچھی طرح پڑھا کرتا تھا. تمام کرت کے دوران کھڑا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور کی صفت پر ایک ہی طرح قائم رہے. ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل یقبل علی المسلی ما لم یلتفت, اور یہ ابو داؤد نسائی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نمازی پر اس وقت تک متوجہ رہتا ہے جب تک کہ وہ ادھر ادھر متوجہ نہ ہو. جس طرح ادھر ادھر دیکھنے سے سر اور آنکھ کی حفاظت واجب ہے, اسی طرح باطن کی حفاظت بھی واجب ہے. اگر نگاہیں ادھر ادھر ملتفت ہوں تو نماز پڑھنے والے کو یاد دلانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرے حال سے واقف ہے. مناجات کرنے والے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی مناجات کے دوران اس ذات پاک سے غفلت کرے جس سے وہ مناجات کر رہا ہے. اپنے دل میں خشوع پیدا کرو, اس لیے کہ ظاہر و باطن کے ادھر ادھر ملتفت ہونے سے نجات اس صورت میں ملے گی جب نماز پڑھنے والا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا. جب باطن میں خشوع ہوگا تو ظاہری اعضا بھی خشوع کریں گے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اما حزل وخشع قلبہ لخشعت جوارحہ, اور یہ حکیم ترمذی کی حدیث ہے. اگر اس کا دل خشوع کرتا تو اس کے اعضا بھی خشوع کرتے. داڑھی کی حیثیت رعایا کی ہے, اور رعایا کا حال وہی ہوتا ہے جو حاکم کا ہو. یہی وجہ ہے کہ دعا میں ارشاد فرمایا گیا اللہم اصلح الرائی ورعیت, اور یہاں لکھا ہے کہ یہ حدیث نہیں ملی, اے اللہ رائی اور رعایا دونوں کو نیک بنا. اس حدیث میں رائی سے مراد دل ہے اور رعیت سے مراد اعضا و جوارے ہیں. صحابہ کرام کی نمازیں بڑی پرسکون اور انتشار سے پاک ہوتی تھیں. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا گویا میخ ٹھوک دی گئی ہو. ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑی کی طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے. بعض اکابر رکوع میں اس طرح اپنی کمر سیدھی اور پرسکون رکھتے تھے کہ پرندے پتھر سمجھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. کچھ لوگ دنیاوی بادشاہوں کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور با اقتضائے طبیعت پرسکون رہتے ہیں, پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ شہنشاہ حقیقی کی قوت و عظمت سے واقف ہوں ان پر یہ احوال نہ گزریں. جو شخص غیر اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا رہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے پاؤں مسترب رہیں. ایسا شخص خدا تعالی کی عظمت و جلالت کا اعتراف کرنے سے قاصر ہے, اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالی میرے دل کی ہر بات سے واقف ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین, پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 218 اور 219, جب تجھ کو دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے اور تیرا سجدہ کرنے والے کے درمیان پھرنا. فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیام رکوع سجدے اور جلسے کے وقت دیکھتا ہے. رکوع اور سجدے کے وقت اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور جلالت کی شان کی یاد کی تجدید کرنی چاہیے. قیام سے فارغ ہونے کے بعد نئی نیت اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا تعالیٰ کے عذاب سے پناہ چاہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور فروتنی و تواضع کے ساتھ رکوع کرو اور خشوع اختیار کرو, اور ان تمام امور پر زبان سے مدد لو, یعنی یہ الفاظ کہو سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب عظیم، اور اس کی عظمت کی گواہی دو، اس کلمے کو کئی بار کہو تاکہ تکرار سے اس کی عظمت کے معنی موقد ہو جائیں، پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاؤ اور یہ توقع کرو کہ وہ ارحم الراحمین ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے، اپنی اس امید کو اس جملے سے موقد کرو، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، پھر اس پر حمد و ثنا کے مزید الفاظ کہو، اس سے نعمت میں فراوانی ہوتی ہے، اور وہ الفاظ یہ ہیں، ربنا لک الحمد، حمد کی کثرت کے اظہار کے لیے کہو، مل السماوات والارض، اے اللہ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، آسمانوں اور زمین کے برابر، رکوع کے بعد سجدے کے لیے جھکو، تواضع اور عجز و انکساری کا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، سجدے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چہرے کو جو اعضاء میں سب سے اعلیٰ اور اشرف ہے، سب سے زیادہ ذلیل اور پست شے زمین پر رکھی جائے، پست شے زمین پر رکھا جائے، اگر تمہارے لیے یہ ممکن ہو سکے کہ تمہاری پیشانی اور زمین کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، تو خدا کے نزدیک یہ سجدہ زیادہ پسندیدہ و محبوب ہے، کیونکہ اس میں تواضع زیادہ ہے، اور انسان کے ذلیل و خوار ہونے کا اظہار اس طریقے سے زیادہ ہوتا ہے، جب تم اپنی پیشانی زمین پر رکھ چکے تو اب تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارا وجود جس جگہ کا مستحق تھا، تم نے اسے وہ جگہ دے دی اور اسے اپنے اصل ٹھکانے پر پہنچا دیا، تمہاری پیدائش مٹی سے ہوئی اور مٹی ہی میں جاؤ گے، سجدے کے وقت اپنے دل میں اللہ کی عظمت و جلالت کی تجدید کرو اور یہ الفاظ کہو، سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا رب اعلی، اس معنی کو بھی تکرار کے ذریعے موقت کرو، اس لیے کہ ایک مرتبہ کہنے سے قلب پر کچھ کم اثر ہوتا ہے، جب تمہارے دل میں رقت پیدا ہو جائے اور تمہیں اس کا احساس بھی ہو جائے تو اس کا یقین کرو کہ تم پر اللہ کی رحمت ہوگی، اس لیے کہ اس کی رحمت تواضع اور فروتنی رکھنے والے بندوں ہی کی طرف سبقت کرتی ہے، تکبر اور غرور سے اللہ کی رحمت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اپنے سر کو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھاؤ اور اس طرح دست سوال دراز کرو، رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم، اے اللہ مغفرت کر اور رحم کر اور میرے ان گناہوں سے درگزر کر جو تو جانتا ہے، اس کے علاوہ بھی دعا کر سکتے ہیں، پھر اپنی تواضع کے مزید اظہار کے لیے دوبارہ سجدہ کرو اور اس میں بھی ان معانی کی رعایت کرو جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں، جب تشہد کے لیے بیٹھو بادب بیٹھو اور معصور الفاظ کے ذریعے اس کی وضاحت کرو کہ تقرب کی جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ صلوات ہوں یا طیبات یعنی اخلاق فاضلہ ہوں، سب اللہ کے لیے ہیں، اسی طرح ملک بھی اللہ کا ہے، تشہد میں التحیات پڑھنے کا یہی منشا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا اس طرح تصور کرو کہ گویا آپ سامنے تشریف فرما ہیں، اور یہ الفاظ کہو، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنے دل میں یہ سچی آرزو کرو کہ میرا یہ سلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک ضرور پہنچایا جائے اور مجھے اس سے زیادہ مکمل جواب ملے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام و رحمت کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد اپنے آپ پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام بھیجو اور یہ امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کے جواب میں اپنے نیک بندوں کے برابر سلام سے نوازے گا، تشہد کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت دو اور شہادت کے دونوں کلموں کے اعادے سے اپنے ایمانی عہد کی تجدید کرو، نماز کے آخر میں پوری تواضع اور مکمل خشوع کے ساتھ ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھو جو حدیث شریف میں وارد ہوئی ہیں، اپنی دعا میں اپنے ماں باپ اور تمام مومنین و مومنات کو شریک کر لو، سلام کے وقت یہ نیت کرو کہ میں فرشتوں کو اور حاضرین کو سلام کر رہا ہوں، سلام کے وقت نماز مکمل ہونے کی نیت بھی کرو اور دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس اطاعت کی توفیق بخشی، دل میں یہ بھی خیال رہنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ یہ نماز تمہاری آخری نماز ہو، شاید پھر تمہیں اس کا موقع نہ ملے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ وصیت فرمائی تھی، صلی صلاۃ مودا، اور رخصت کرنے والے کی نماز پڑھو، نماز سے فراغت کے بعد تمہارے دل میں نماز میں کوتاہی کا احساس بھی ہونا چاہیے اور کوتاہی پر ندامت بھی ہونی چاہیے، اور اس کا خوف دل میں رہنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ نماز قبول نہ ہو اور کسی ظاہری یا باطنی گناہ کی بنا پر منہ پر نہ دے ماری جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ اپنے فضل و کرم کے طفیل میں اسے قبولیت عطا کرے گا۔ یحییٰ ابن وصاب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر ٹھہرتے، اس وقت ان کے چہرے پر رنج و ملال کی کیفیات نمایاں ہوتی۔ ابراہیم نخعی نماز کے بعد ایک گھنٹہ مسجد میں رہا کرتے تھے، اس دوران ایسا محسوس ہوتا گویا بیمار ہیں۔ یہ حالت ان لوگوں کی ہوتی جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ تمام آداب و سنن ادا کرتے ہیں، جس قدر عبادت ان کے لیے ممکن ہوتی ہے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مناجات میں مصروف ہوتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں میں ان امور کی پابندی کریں جو ہم نے بیان کیے ہیں۔ جو کچھ ان امور میں سے میسر ہو جائے اس پر خوش ہوں، اور جو حاصل نہ ہو اس پر حسرت کریں اور علاج کی تدبیر کریں۔ اگرچہ غافلوں کی نماز خطرے سے خالی نہیں، مگر اللہ کی رحمت وسیع تر اور کرم عام ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اپنی مغفرت سے ہماری پردہ پوشی فرما۔ ہمیں ہم اطاعت کے باب میں کوتاہ ہیں، ہمارے سامنے اپنی کوتاہی کے اعتراف کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اے اللہ، ہماری کوتاہی معاف فرما۔ نماز کے انوار اور علوم باطن۔ جو لوگ اپنی نمازوں کو آفات سے پاک رکھتے ہیں، انہیں صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اور تمام باطنی شرائط یعنی خشوع، تعظیم اور حیا وغیرہ کی رعایت کرتے ہیں، ان کے دل انوار سے معمور ہو جاتے ہیں۔ یہ انوار علوم مکاشفہ کی کنجیاں ہیں، ان سے رازہائے سربستہ کھلتے ہیں۔ اولیاء اللہ آسمان اور زمین کے ملکوت اور ربوبیت کے متعلق اسرار کا علم مکاشفے سے حاصل کرتے ہیں۔ انہیں یہ مکاشفہ نماز میں، خصوصاً سجدے میں ہوتا ہے، کیونکہ سجدہ ایک ایسا فعل ہے جس میں بندہ اپنے رب سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، وَسْجُدُوا وَقْتَرِبْ، سجدہ کر اور قرابت حاصل کر۔ ہر نمازی کو نماز میں اسی قدر مکاشفہ ہوتا ہے جس قدر وہ دنیا کی آلائش سے پاک و صاف ہو۔ چنانچہ نماز پڑھنے والوں کو باطنی کیفیات کے نماز پڑھنے والوں کی باطنی کیفیات جدا جدا ہیں۔ اس اعتبار سے اسرار باطنی کا مکاشفہ بھی مختلف ہے، کہیں قوت ہے کہیں ضعف، کہیں قلت ہے کہیں کثرت، کہیں ظہور ہے کہیں اخفا، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو کوئی چیز بعینہ منکشف ہو جاتی ہے اور بعض اسے صورت مثالیہ کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگوں نے دنیا کو مردار کی صورت میں دیکھا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ کتے اسے کھا رہے ہیں اور دوسروں کو اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ کبھی یہ اختلاف ان چیزوں کے اعتبار سے ہوتا ہے جو بزرگوں پر منکشف ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگوں پر اللہ تعالیٰ کی صفات منکشف ہوتی ہیں اور بعض پر ان کے افعال منکشف ہوتے ہیں۔ اس میں اہم ترین سبب دلی فکر ہے۔ عموماً اس فکر جس متعین چیز میں مصروف رہے وہی اس پر منکشف ہوگی۔ یہ امور سب پر منکشف ہو سکتے ہیں، بشرطیے کہ دل کے آبگینے صاف اور روشن ہوں، زنگ خوردہ نہ ہو، قدرت کی طرف سے ان کی معانی کے اظہار میں کسی قسم کا کوئی بخل نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے آئینے صاف شفاف ہوتے ہیں، ان پر یہ امور منعکس ہو جاتے ہیں، اور جو آئینے زنگ خوردہ ہیں وہ عکس ہدایت قبول نہیں کرتے۔ اس لیے نہیں کہ منعم حقیقی کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی بخل ہے، بلکہ اس لیے کہ محل ہدایت دل و دماغ پر میل کی تہیں جمی ہوئی ہیں۔ بعض لوگ علم مکاشفہ کا انکار کر بیٹھے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جو چیز انہیں نظر نہ آئے اس کے وجود کی نفی کر دیتے ہیں۔ اگر بچے کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل و خرد سے نوازا ہوتا تو وہ بھی ہوا کے اندر انسان کے وجود کے امکان کی نفی کر دیتا۔ اگر نو عمر لڑکے کو شعور ہوتا تو وہ زمین و آسمان کے ملکوت اور اسرار کا انکار کر بیٹھتا۔ حالانکہ بہت سے لوگوں پر یہ اسرار منکشف ہوتے ہیں۔ یہی حال انسان کا ہے کہ وہ جس حال میں ہے اس سے ماروا کس اس سے مادرہ کسی حال کا تصور اس کے ذہن میں موجود نہیں ہے، حالانکہ اولیاء کے احوال ان کے ظاہری احوال سے مختلف بھی ہیں، ان کے احوال کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولایت کے حال کا منکر ہے، اور ولایت کا منکر نبوت کے حال کا منکر ہے، اس لیے یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ جو درجہ اپنے درجے سے بعید ہو اس کا انکار کیا جائے۔ انکار وغیرہ کا یہ رجحان اس لیے ہے کہ لوگوں نے علم مکاشفہ کو بھی فن مجادلہ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی ہے، ان سے یہ نہیں ہو سکا کہ وہ اپنے دل کو صاف کرتے اور پھر اس فن کی جستجو کرتے۔ یہی لوگ اس علم سے محروم رہے، اور یہی محرومی انکار کا سبب بنی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ اہل مکاشفہ ہوں وہ کم سے کم ان لوگوں میں سے تو ہوں جو مکاشفے کا یقین کرتے ہیں اور غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، ان العبد اذا قام فی الصلاۃ رفع اللہ سبحانہ الحجاب بینہ وبین عبدہ وواجہہ بوجہ وقامت الملائکہ من لدن منكبيها الى الحواء يصلون بصلاه ويؤمنون على دعائه وان المصلي لينشر عليه البر من انان السماء الى مفرق راسه وينادي منادل علم هذا المناجي من يناجي من التفت وان ابواب السماء تفتح للمصلين وان الله عز وجل يباهي ملائكه بعبده المصلي۔ اور یہاں لکھا ہے کہ یہ حدیث نہیں ملی۔ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اپنے اور بندے کے درمیان سے حجاب اٹھا دیتا ہے اور اپنا منہ اس کے منہ کے سامنے کر دیتا ہے، اور ملائکہ اس کے دونوں شانوں سے ہوا میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور نماز پڑھنے والے پر آسمان سے اس کے سر تک نیکی برستی ہے، اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ اگر شخص کو معلوم ہوتا کہ وہ کس سے مناجات کر رہا ہے تو کبھی ادھر ادھر نہ دیکھتا، اور یہ آسمان کے دروازے نمازیوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نمازی بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ اس حدیث میں آسمان کے کھلنے کا ذکر ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نمازی کا اللہ تعالیٰ سے مواجہہ رہتا ہے۔ اس حدیث میں اسی کشف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اے ابن آدم، میرے سامنے رونے کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے عاجز مت ہو، اس لیے کہ میں وہ اللہ ہوں جو تیرے دل سے قریب ہے، تو نے غیب سے میرا نور دیکھا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم یہ بات اچھی طرح سمجھتے تھے کہ جو رقت، گریہ اور فتوح نمازی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے وہ اللہ کے دل میں قریب تر ہونے کا نتیجہ اور ثمرہ ہے، اور یہ قربت مکانی یا جسمانی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مراد ہدایت، رحمت اور کشف حجاب کی قربت ہے۔ کہتے ہیں کہ بندہ جب دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس پر فرشتوں کی دس صفیں تعجب کرتی ہیں، ان میں سے ہر صف میں 10,000 فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں 100,000 فرشتوں پر فخر کرتا ہے، اور یہ اس لیے کہ اس بندے کی نماز قیام، قعود، رکوع اور سجود کی جامع ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چار ذمہ داریاں 40,000 فرشتوں پر تقسیم کر رکھی ہیں۔ ان میں سے جو لوگ کھڑے ہونے والے ہیں وہ قیامت تک کھڑے رہیں گے، رکوع نہیں کریں گے، سجدہ کرنے والے قیامت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، یہی حال بیٹھنے والے فرشتوں کا ہے۔ انسانوں کو فرشتوں پر ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تقرب کا جو درجہ عطا کیا ہے، ابد تک ان کے لیے وہی درجہ رہے گا، نہ اس میں کمی ہوگی اور نہ زیادتی ہوگی، لیکن انسان کے درجات میں اس کے اعمال صالحہ کے مطابق ترقی ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ فرشتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وما منا الا له مقام معلوم، پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 164، اور نہیں ہے ہم میں کوئی مگر اس کا مقام معلوم ہے۔ ترقی درجات کا راستہ فرشتوں کے لیے مسدود ہے، ان میں ہر ایک کا وہی رتبہ ہے جس پر وہ موجود ہے، اور وہی عبادت ہے جس میں وہ مشغول ہے، نہ وہ کسی مرتبے پر فائز کیا جاتا ہے اور نہ یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی متعینہ عبادت میں کوتاہی کرے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون یسبحون اللیل والنہار ولا یفترون، پارہ نمبر 17 رکو نمبر 2 آیت نمبر 19 اور 20۔ وہ اس کی عبادت سے آر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں، بلکہ شب و روز اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کسی وقت موقوف نہیں کرتے۔ انسان کے درجات کی ترقی کا راز نماز میں مضمر ہے، نماز ہی ترقی درجات کی کنجی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پارہ نمبر 18 رکو نمبر 1 آیت نمبر 10۔ بالتحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ اس میں ایمان کے بعد ایک اور وصف بیان کیا گیا ہے، یہ وصف نماز ہے جسے خشوع کے ساتھ متصف کیا گیا ہے۔ بعد میں مومنین کے کچھ اور اوصاف بیان کیے گئے ہیں جن کا اختتام اس وصف پر ہوا ہے، والذین هم عن صلاتهم يحافظون، پارہ نمبر 18 رکو نمبر 1 آیت نمبر 9، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یا حفاظت کرتے ہیں۔ پھر ان صفات کا ثمرہ بتایا گیا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، پارہ نمبر 18 رکو نمبر 1 آیت نمبر 10 اور 11۔ ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پہلا ثمرہ فلاح ہے اور آخری ثمرہ جنت الفردوس ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان ثمرات کے وہ لوگ بھی مستحق ہیں جو صرف زبان ہلاتے ہیں اور جن کے دل پر غفلت کی تاریکی چھائی رہتی ہے۔ تارکین صلات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں سلکم فی سقر قالو لم نک من المسلین، پارہ نمبر 29 رکو نمبر 16 آیت نمبر 42 اور 43۔ تم کو کس بات نے دوزخ میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہی جنت الفردوس کے وارث ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نور کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کے قرب کی نعمت پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں کے گروہ میں شامل فرمائے اور ایسے لوگوں کے عذاب سے بچائے جن کی باتیں اچھی ہیں اور اعمال برے ہیں۔ بے شک اللہ کریم ہے، منان ہے، قدیم الاحسان ہے۔ ذیل میں ہم نماز میں خشوع کرنے والوں کے کچھ واقعات بیان کرتے ہیں۔ خاشعین کے واقعات، جاننا چاہیے کہ خشوع ایمان کا ثمرہ اور اس یقین کا نتیجہ ہے جو اللہ کی عظمت و جلال سے حاصل ہوتا ہے۔ جسے خشوع کی دولت نصیب ہو جائے وہ صرف نماز ہی میں خشوع نہیں کرتا بلکہ نماز کے باہر بھی خشوع سے رہتا ہے، اپنی خلوت میں اور قضائے حاجت کے وقت بیت الخلاء میں خاشع رہتا ہے۔ کیونکہ خشوع کا موجب ان تین باتوں کا جاننا ہے، اول یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے تمام احوال سے باخبر خبر ہے، دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، سوم یہ کہ بندہ عاجز و مسکین ہے۔ ان تین حقائق کی معرفت سے خشوع پیدا ہوتا ہے۔ یہ حقائق صرف نماز ہی کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ بندے کی تمام زندگی ان تین حقائق کا عملی نمونہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اکابر سے منقول ہے کہ انہوں نے 40 سال تک آسمان کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ صاحب حیا تھے، خاشع تھے۔ ربی ابن خثیم رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں کو ہمیشہ جھکائے رہتے تھے، نیچی نگاہ رکھنے کے اس قدر عادی تھے کہ بعض لوگ انہیں اندھا سمجھنے لگے تھے۔ چنانچہ آپ مسلسل 20 برس تک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حاضری دیتے رہے۔ آپ جب بھی دروازے پر دستک دیتے تھے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی اطلاع کرتی کہ آپ کا اندھا دوست آیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مسکراتے تھے۔ جب آپ گھر سے باہر تشریف لاتے اور انہیں دروازے پر اسی طرح سر جھکائے کھڑا دیکھتے تو ارشاد فرماتے، بشر المخبتین، فروتنی کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابن خثیم واللہ کہ اے ابن خثیم واللہ اگر تمہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو بہت خوش ہوتے، ایک روایت میں ہے کہ تمہیں پسند فرماتے۔ ایک مرتبہ ابن خثیم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوہاروں میں گئے، ان کی دکانوں پر بھٹیاں سلگ رہی تھیں، دیکھ کر چیخ پڑے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس نماز کے وقت تک تشریف فرما رہے لیکن انہیں ہوش نہ آیا، یہاں تک کہ مکمل ایک دن گزر گیا۔ اگلے روز اس وقت ہوش میں آئے، پانچ نمازیں قضا ہو گئیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ خوف اسے کہتے ہیں۔ ربی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں اس کے علاوہ بھی کوئی فکر ہوا ہو، میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں اور مجھ سے کیا کہا جائے گا۔ عامر ابن عبداللہ بھی خاشعین میں سے تھے، چنانچہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کسی بھی چیز سے ان کے خشوع میں فرق نہ آتا، چاہے لڑکیاں دف بجا رہی ہوں یا عورتیں باتیں کر رہی ہوں، نہ وہ دف کی آواز سنتے اور نہ عورتوں کی گفتگو سمجھتے۔ ایک روز کسی نے ان سے کہا کہ نماز میں تمہارا نفس تم سے کچھ کہتا ہے؟ فرمایا ہاں فقط ایک بات، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور دو مکانوں میں سے ایک کی طرف واپسی ہوگی۔ عرض کیا گیا ہم آخرت کے امور سے متعلق دریافت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو باتیں ہمارے دل میں گزرتی ہیں آیا تمہارے دل میں بھی ان کا خیال پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا اگر نیزے میرے جسم کے آر پار کر دیے جائیں تو مجھے یہ زیادہ محبوب ہے اس سے کہ نماز میں وہ امور معلوم کروں جو تم اپنے دلوں میں پاتے ہو۔ اس کے باوجود فرماتے اگر پردہ اٹھا لیا جائے تو میرا مقام یقین میں کچھ زیادہ نہیں ہے۔ مسلم ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے، سنا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد کا ستون گر پڑا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک بزرگ کا کوئی عضو سڑ گیا تھا، اطباء کا مشورہ یہ تھا کہ اس عضو کو کاٹ ڈالا جائے، مگر ان کے لیے یہ تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ کسی نے کہا کہ نماز میں کچھ بھی ہو جائے انہیں اس کی خبر نہیں ہوگی، چنانچہ نماز کے دوران ان کا یہ عضو کاٹ ڈالا گیا۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ نماز آخرت میں سے ہے، جب تم اس میں داخل ہوئے تو دنیا سے باہر گئے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز میں کسی چیز کو یاد کرتے ہیں؟ فرمایا کیا کوئی چیز مجھے نماز سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اسے یاد کروں؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے فقی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نماز سے پہلے اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو لے، تاکہ نماز میں اس کا دل ہر طرح کے تصورات اور خیالات سے آزاد ہو۔ بعض بزرگان دین وسوسوں کے خوف سے نماز میں تخفیف کر دیا کرتے تھے، چنانچہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نماز ادا کی اور اس میں تخفیف اختیار کی۔ کسی نے عرض کیا آپ نے بہت مختصر نماز پڑھی ہے؟ فرمایا تم لوگ دیکھ رہے تھے کہ میں نے نماز کی حدود میں سے تو کوئی چیز کم نہیں کی؟ عرض کیا گیا نہیں۔ فرمایا میں نے شیطان کی سہو کی وجہ سے جلدی کی، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے سہو میں مبتلا کر دے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان العبد لیصلی الصلاۃ لا یکتب له نصفها ولا ربعها ولا ثلثها ولا خمسها ولا صد ولا اشرح، اور یہ احمد ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے نماز نہ آدھی لکھی جاتی ہے اور نہ تہائی، نہ چوتھائی، نہ اس کا پانچواں حصہ، نہ چھٹا حصہ اور نہ دسواں حصہ۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بندے کی نماز میں سے صرف اسی قدر لکھا جاتا ہے جس قدر وہ سمجھتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ صحابہ دوسروں سے زیادہ مختصر نماز پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس تخفیف سے ہم شیطانی وسوسوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر ارشاد فرمایا کہ آدمی کے دونوں رخسار اسلام میں سفید ہو جاتے ہیں، یعنی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک نماز بھی اللہ کے لیے پوری نہیں پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیسے؟ فرمایا وہ نماز میں مکمل خشوع اور تواضع اختیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف اچھی طرح متوجہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے حسب ذیل آیت کریمہ الذین ہم عن صلاتہم ساہون پارہ نمبر 30 رکو نمبر 32 آیت نمبر 5 جو لوگ اپنی نماز سے بے خبر ہیں کے متعلق دریافت کیا، فرمایا اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ ہماری نماز کتنی رکعتوں پر ختم ہوگی، جفت عدد پر یا طاق پر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اول وقت میں نماز پڑھیں تو انہیں خوشی ہو اور تاخیر سے نماز ادا کریں تو کوئی غم نہ ہو، یعنی وہ لوگ جو اول وقت نماز پڑھنے کو ثواب نہ سمجھیں اور تاخیر سے نماز پڑھنے کو گناہ نہ سمجھیں۔ جاننا چاہیے کہ کبھی نماز کا ایک حصہ اجر و ثواب کے رجسٹر میں لکھ لیا جاتا ہے اور ایک حصہ نہیں لکھا جاتا، گویا ناقص لکھی جاتی ہے۔ اگرچہ فقہا یہی کہتے ہیں کہ نماز میں تجزی نہیں ہے، یعنی اگر نماز صحیح ہوگی تو پوری ہوگی اور فاسد ہوگی تو پوری فاسد ہوگی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں تجزی ہے، جیسا کہ ہم نے اس دعوے کی تشریح بھی کی ہے۔ روایات سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، چنانچہ وہ روایت جس میں فرض نمازوں کے نقصان کا تدارک نوافل سے ہونا وارد ہے، اس روایت کے الفاظ یہ ہیں: ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته وفيه وفإن انتقص من فرده شيئا قال الرب عز وجل انظروا أهل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما نقص من الفريدة۔ اور اصحاب سنن اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، قیامت میں بندے کے جس عمل کا سب سے پہلے محاسبہ کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اس حدیث میں ہے اگر اس کی فرض نمازوں میں کمی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو کیا میرے بندے کے پاس نوافل بھی ہیں، ان نوافل سے فرائض کی کمی پوری کی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ فرائض کے سبب سے بندہ مجھ سے نجات پا گیا اور نوافل کی وجہ سے مجھ سے قریب ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قال اللہ تعالی لا ينجو منی عبدی الا بعد ما افترضته علی، اور یہاں لکھا ہے کہ یہ حدیث مجھے نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے نجات نہیں پائے گا مگر اس وقت جب کہ وہ میرے فرائض ادا کرے۔ ایک طویل روایت میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة فترك من قراءتها آية فلما التفت قال ماذا قرأت فسكت الكومة فسأل أبي ابن أبي كعب فقال قرأت سورة كذا وتركت آية كذا فما ندري أن سخت أم رفعت فقال أنت لها يا أبي ثم أقبل على الآخرين فقال ما بال أقوام يحضرون صلاة ويتمون صفوفهم وتبيهم بين أيديهم لا يدرون ما يطلع عليهم من كتاب ربهم إلا أن بني إسرائيل كذا فعلوا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن قل لقومك تهدروني أبدانكم وتعتوني ألسنتكم وتغيبون أن بقلوا بكم باتل ما تذهبون إليه۔ یہ محمد ابن نصر و ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، قرأت میں آپ نے آیت چھوڑ دی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دریافت کیا کہ میں نے نماز میں کیا پڑھا ہے؟ لوگ چپ رہے، آپ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، آپ نے فلاں سورت پڑھی اور اس کی فلاں آیت چھوڑ دی، ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی یا اٹھا لی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی، تو اس کے لیے ہے۔ پھر آپ دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی نماز میں حاضر رہتے ہیں، صفے مکمل رکھتے ہیں، ان کا پیغمبر ان کے سامنے ہوتا ہے لیکن ان کو اس کی خبر نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے ان کے رب کی کتاب میں سے کیا تلاوت کیا گیا ہے۔ خبردار بنی اسرائیل بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ تم جسموں کے ساتھ میرے سامنے حاضر رہتے ہو، اپنے الفاظ مجھے دیتے ہو اور اپنے دلوں سے غائب رہتے ہو، جس بات کی طرف تم مائل ہو وہ باطل ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کی قرأت کا سننا اور سمجھنا مقتدی کے حق میں سورت پڑھنے کے قائم مقام ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ سجدہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ سجدے سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، حالانکہ سجدے کے دوران اسے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، اگر وہ تمام گناہ شہر کے لوگوں پر تقسیم کر دیے جائیں تو تمام لوگ ہلاک ہو جائیں۔ لوگوں نے عرض کیا، یہ کیسے؟ فرمایا، اس کا جسم سجدہ کرتا ہے اور اس کا دل نفسانی خواہشات کی طرف مائل رہتا ہے اور اس باطل کا مشاہدہ کرتا ہے جو اس پر چھایا رہتا ہے۔ گزشتہ صفحات میں خاشعین کی حکایات اور اقوال بیان کیے گئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اصل خشوع اور حضور قلب ہے۔ غفلت کے ساتھ جسم کو حرکت دینا قیامت میں زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے لطف و کرم کی برکت سے خشوع اور حضور قلب کی توفیق عطا فرمائے۔